نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں، اعتراف قصور کی باتیں، کر مدینے کی بات اے واعظ، کر مدینے قصور کی باتیں، چھوڑ قصور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، بے کہے سب اس دل نا صبور کی باتیں، اس دل نا صبور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، پروردگار عالم نے اپنے نظام کو اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ نیکیوں پر ثواب دیا جائے گا اور برائیوں پر عذاب کیا جائے گا۔ اللہ کی جانب سے دیے جانے والے عذاب کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض اوقات بندے کی غلطی پر اس کے عذاب کو آخرت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے اور دنیا میں وہ بظاہر عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کسی غلطی پر بندے کی معیشت تباہ ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بظاہر معیشت بہتر ہو رہی ہو لیکن عذاب کا تعلق قلب سے ہو، یعنی انسان لذت عبادت سے محروم ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ معیشت میں تنگی کا عذاب سختر ہے یا لذت عبادت سے محرومی کا عذاب بدتر ہے؟ اللہ کی جانب سے دلوں اور اجسام دونوں کے عذاب ہوتے ہیں۔ معیشت میں تنگی اور عبادت میں سستی اور قساوت قلب سے بڑھ کر بندے کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے۔ اسلامی فلسفے کی روح سے جو کچھ خدا کی جانب سے ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے جب انسان پر کوئی مشکل آتی ہے یا وہ اپنے بندے کو کسی نعمت سے محروم رکھتا ہے تو یہ دراصل اس انسان پر اللہ کا لطف اور احسان ہوتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے با ایمان بندوں پر بلاؤں کے ذریعے لطف کرتا ہے، جیسے کوئی مسافر اپنے گھر والوں کے لیے ہدیہ بھیجتا ہے، اور اپنے بندے مومن کو اس طرح دنیا سے بچاتا ہے جیسے طبیب بیمار کو بچاتا ہے۔ اس طرح بعض اوقات انسان اپنی کسی دنیاوی آرزو پوری ہونے پر بہت خوش ہوتا ہے، لیکن یہی نعمت اس کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ دنیاوی معاملات کی لالچ رکھنے والے کچھ حریص افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اس چیز تک پہنچتے ہیں تو ان کے لیے وبال اور بدبختی کا باعث بن جاتی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آخرت کے کسی معاملے سے بچنا چاہتے ہیں لیکن جب وہ اس تک پہنچتے ہیں تو اس کی وجہ سے سعادت مند ہو جاتے ہیں۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، خلقت کی رانائیاں۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ عالم خلقت اتنا وسیع و عریض ہے کہ شاید اس میں موجود مختلف قسم کے جانوروں کی صحیح تعداد معلوم نہ کر سکیں۔ عالم خلقت میں بعض چیزیں اتنی حیرت انگیز اور خوبصورت ہیں کہ جنہیں دیکھ کر آنکھیں چکا چوند رہ جاتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو بے شمار فوائد کی بنا پر مرکز توجہ قرار پاتی ہیں۔ بہرحال، خداوند عالم کی ہر مخلوق ہمیں پروردگار کے بے شمار لطف و کرم کی طرف متوجہ کراتی ہیں۔ اگر ہم ایک دن بھی اس عالم خلقت کے بارے میں غور و فکر کریں تو شاید ہزاروں حیرت انگیز چیزیں جو خود انسان کے اندر موجود ہیں آگاہ ہو جائیں۔ یقیناً آپ نے جانوروں کی زندگی کے بارے میں تحقیق کی ہوگی۔ خداوند عالم نے بہت سے جانوروں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان ان سے فائدہ حاصل کر سکے، کیونکہ بغیر ان جانوروں کے انسان کے لیے زندگی گزارنا سخت ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر، دودھ ایک ایسی اہم شے ہے جو انسان کی غذا کا ایک اہم حصہ شمار ہوتا ہے۔ دودھ کے بھی بہت سے فوائد ہیں جو گائے، بھیڑ اور بکریوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ زمانہ قدیم میں بھی جانور نقل و حمل کے لیے بہترین وسیلہ رہے ہیں، یہاں تک کہ آج کے دور میں نقل و حمل کی صنعت میں اچھی خاصی ترقی و پیش رفت کے باوجود دیہی باشندے اور کوہ پیمائی کرنے والے پہاڑیوں کے مشکل اور سخت راستوں کو طے کرنے کے لیے خچر اور گھوڑوں کا استعمال کرتے ہیں۔ خداوند عالم سورہ نحل کی 7 اور 8 آیت میں اس مسئلے کے بارے میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ حیوانات تمہارے بوجھ کو اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم اپنی جان خطرے میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور مہربان ہے، اور اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے کو پیدا کیا تاکہ تم اس پر سواری کرو اور اسے زینت بھی قرار دو، اور وہ ایسی چیزوں کو بھی پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ خداوند عالم کا یہ ارشاد فرمانا کہ وہ ایسی چیزوں کو بھی پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ رب العالمین کی نعمتیں صرف چند جانوروں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ آخری دنیا تک جتنی بھی نعمتیں پیدا ہوتی رہیں گی اور جس قدر بھی نقل و حمل کے وسائل ایجاد ہوتے رہیں گے، وہ سب اسی کے فضل و کرم کا نتیجہ ہوں گے، اور اس کے کرم سے ہٹ کر کوئی شے عالم وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ سامعین، ہم آپ سے آج کے پروگرام میں اونٹ کی عجیب اور حیرت انگیز خلقت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اونٹ عرب میں عام تھا اور عربوں کی عام سواری شمار ہوتا تھا، اسی لیے خداوند عالم نے اس کا ذکر فرمایا کہ اس کی خلقت پر غور کرو، اللہ نے اسے کتنا بڑا وجود عطا کیا ہے اور کتنی قوت و طاقت اس کے اندر رکھی ہے، اس کے باوجود وہ تمہارے لیے نرم اور تابع ہے، تم اس پر جتنا چاہو بوجھ لاد دو، وہ انکار نہیں کرے گا، تمہارا ماتحت ہو کر رہے گا، علاوہ ازیم اس کا گوشت تمہارے کھانے، اس کا دودھ تمہارے پینے، اور اس کے بال سردیوں میں گرمی حاصل کرنے کے کام آتے ہیں۔ اونٹ کی خلقت واقعاً اتنی عجیب و غریب اور حیرت انگیز ہے کہ خداوند عالم نے سورہ غاشیہ میں جہاں دوسری مخلوقات کی طرف اشارہ کیا ہے، وہاں اس سورہ کی 17ویں آیت میں اونٹ کی خلقت کے بارے میں اس کا نام لیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے۔ آئیے اب اونٹ کی فزیکل خصوصیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صحراؤں میں زیادہ تر کانٹے دار درخت اور خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں جن سے اونٹ اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ ان کانٹے دار درختوں اور خاردار جھاڑیوں کے کھانے سے اس کا منہ بھی زخمی نہیں ہوتا، اور نہ ہی انہیں کھانے میں اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ خداوند عالم نے اس کے منہ کے اندر کے مسوڑوں اور کھالوں کو نہایت ہی سخت بنایا ہے تاکہ اونٹ آسانی کے ساتھ ان کانٹے دار پتوں اور خاردار جھاڑیوں کو کھا سکے۔ اونٹ کی بھویں گھنی اور ایک دوسرے کے ساتھ بالکل چپکی رہتی ہیں تاکہ صحرا میں چلتے وقت طوفان اور آندھی آنے کی صورت میں اس کی آنکھیں ریت اور سنگریزوں سے محفوظ رہ سکیں۔ وہ شدید طوفان میں اپنی ناک کے سوراخوں کو بند کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اونٹ 200 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے۔ اونٹ اپنی پیاس بجھانے کے بعد بقیہ پانی کو آئندہ کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اونٹ اپنی پیٹھ پر بھاری بوجھ کے باوجود آسانی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ قدرت نہیں پائی جاتی۔ اونٹ اپنے کوہان میں انرجی جمع کرتا ہے، اور اس کے کوہان میں موجود چربی صحرا کی گرمیوں سے مقابلہ کرنے میں اونٹ کی مدد کرتی ہے۔ خداوند عالم نے اس کے پیروں کے تلوے اس طرح بنائے ہیں کہ اسے ریتیلے علاقوں اور صحراؤں میں چلنے میں کوئی پریشانی پیش نہ آئے، اور اس کے قدم ریت میں دھنسنے نہ پائیں، نیز گرم ریت کا بھی مقابلہ کر سکے۔ اونٹ اپنے دونوں اگلے زانوؤں اور سینے کی موٹی چمڑی جس کے خلیے مردہ ہو چکے ہوتے ہیں زمین پر بیٹھتا ہے۔ اس موٹی چمڑی کی وجہ سے ایک تو اونٹ کا بدن زخمی نہیں ہوتا، دوسرے اونٹ کو گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اونٹ کے جسم کا درجہ حرارت 34 سینٹی گریڈ سے 42 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے جیسے گرمی بڑھ جاتی ہے، اس کے جسم کا درجہ حرارت بھی اسی لحاظ سے بڑھنے لگتا ہے۔ اسی لیے اونٹ کو جلدی پسینہ نہیں آتا، اور اس کے جسم پر موجود پشمی روئیں اونٹ کو گرمی اور سردی دونوں سے بچاتے ہیں۔ اونٹ کی خلقت کی خصوصیات کے پیش نظر خداوند عالم نے سورہ غاشیہ میں انسان کو اس حیرت انگیز مخلوق کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ عزیز سامعین، جانوروں کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ایک طویل وقت کی ضرورت ہے، لہذا ہم نے بعض جانوروں کے بارے میں مختصر اشارہ کر کے آپ کو خداوند عالم کی قدرت و حکمت کی طرف متوجہ کرانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی خداوند عالم کی پیدا کی ہوئی حیرت انگیز چیزوں کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔
گھر اور گھرانہ،
آپ عزیز سامعین خدمت میں تہا شمیم کا سلام عرض ہے۔ پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ گھرانہ یعنی عشق، سکون اور انگیز و محرک کا محور و مرکز۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گھرانے کی خوشبختی کا راز یہ ہے کہ گھرانے کے افراد اس بات کو درک کر لیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے عشق و محبت رکھتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنے ایک اچھے گھرانے کی خصوصیات کے بارے میں فرماتے ہیں، اچھا گھرانہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی آپس میں مہربان ہوں، ایک دوسرے کے وفادار اور مخلص ہوں، اور ایک دوسرے سے محبت اور عشق کرتے ہوں، ایک دوسرے کے حقوق کی مراعات کریں، ایک دوسرے کی مصلحتوں کو سمجھیں اور اس کی قدر کریں۔ اس گھرانے میں جو بچے پیدا ہوں ان کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور ان کو مادی و معنوی لحاظ سے صحت مند گھرانے میں پروان چڑھائیں اور بڑا کریں، اور گھرانے کو مادی و معنوی لحاظ سے سلامتی سے ہمکنار کریں۔ کچھ باتیں اسے سکھائیں اور کچھ کام انجام دینے پر اسے مجبور کریں، اور کچھ کاموں کے انجام دینے سے اسے روکیں، اور اچھے صفات اس میں ودیت کریں۔ ایسا گھرانہ ایک ملک میں انجام پانے والی تمام حقیقی اصلاحات کی اساس ہے، کیونکہ ایسے افراد جس طرح کے اچھے گھرانے میں تربیت پاتے ہیں وہ اچھی صفات کے ساتھ پروان بھی چڑھتے ہیں۔ جس معاشرے اور سماج کے افراد میں شجاعت و بہادری، استقلال و خود مختاری، عقل و شعور اور فکر ہو، وہ خیر خواہ ہوں نہ کہ بدخواہ، اور عفت و پاکیزگی رکھتے ہوں، تو ان خصوصیات کے حامل افراد کے باعث معاشرہ بدبختی سے دوچار نہیں ہوگا۔ دنیا اتنی تیز رفتاری سے بدل رہی ہے کہ تبدیلیاں نہ صرف سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبے میں بلکہ انسانی حیات و ماہیت میں بھی رونما ہو رہی ہیں، اور تعلیم و تربیت کے نظام میں گہری تبدیلیوں کے وجود میں آنے کا باعث بنی ہیں۔ لیکن بنیادی مسئلہ یہ کہ کیا یہ افراد گھرانے اور تعلیم و تربیت کے مراکز ان تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کی قوت و صلاحیت رکھتے ہیں؟ اس سلسلے میں ہم سائبر اسپیس کے فوائد و نقصانات کے بارے میں گزشتہ پروگرام میں بتا چکے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم نے ماہرین کے نظریات سے استفادہ کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ ماہرین سماجیات کے نقطہ نگاہ سے اگر معاشرے کے افراد رونما ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں پیشن گوئی کر سکیں اور اسے قبول بھی کر لیں، تو اس کے مقابلے اور اس پر کنٹرول کی طاقت رکھتے ہیں، اور تبدیلیوں کے تعلق سے خود میں تبدیلی پیدا کر کے ترقی کی راہ پر چل سکتے ہیں۔ اس وقت جو تبدیلی رونما ہوگی وہ نہ صرف مبہم اور دہشت ناک نہیں ہوگی بلکہ خود میں زندگی کی کشش پیدا کر دے گی، اور زندگی نئی راہ پر گامزن ہو جائے گی۔ عام طور پر جب ہم خود کو رونما ہونے والی تبدیلیوں کے مد مقابل پاتے ہیں تو اس پر کوئی رد عمل یا ایکشن ظاہر کرنے کے بجائے سکون آرام، اس سے تعامل اور خود کو اس سے سازگار بنانے کی جگہ مقابلے اور فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ آج کی دنیا میں نئی ٹیکنالوجیز کے وجود میں آنے سے رونما ہونے والی تبدیلیوں نے گھرانوں کے لیے بہت سے مشکلات اور مسائل پیدا کر دیے ہیں، جس بات کا باعث بنے ہیں کہ بیشتر گھرانے باطنی مسائل میں الجھ جائیں، اور اس مسئلے نے گھرانے کی مناسب اور بہتر کارکردگی پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ آج کی دنیا کے گھرانوں میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کے سامنے جو بھی مسائل اور چیلنجز ہیں ان کے لیے اپنے علم میں اضافہ کریں اور مہارت کو بڑھائیں، لیکن جب تک ان چیلنجوں اور تبدیلیوں کے بارے میں کوئی شناخت ہی نہ ہو اس وقت تک مقابلے کی قوت بھی پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ مستقبل پر توجہ اور آئندہ دنوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں پیشن گوئی اور دور اندیشی ہی سوچ اور خیالات کی دنیا کا ایک اہم بنیادی عنصر ہے۔ سماجی مسائل کے ماہر محمد کریمی ڈیجیٹل میڈیا کو گھرانے کی نئی فرد کا نام دیتے ہوئے کہتے ہیں، گھرانہ کسی معاشرے کا پہلا ستون ہے، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر طویل مدت یا کم مدت میں اتار چڑھاؤ لائیں تو ایک گھرانے کی فرد بنیں، کیونکہ گھرانے میں ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کی ذہنیتیں اور افکار مختلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ گھرانے میں باپ کی فکر کچھ ہوتی ہے تو ماں کی فکر اور بچے کی فکر کچھ اور ہوتی ہے۔ اس وقت اکثر گھرانوں کو جو مسئلہ درپیش ہے اور وہ اس میں الجھے ہوئے ہیں، خاندان کے افراد کے درمیان فکری تضاد ہے۔ خاص طور پر جوانوں کا طرز فکر والدین کے روایتی اور ثقافتی افکار سے تقریباً متضاد اور مختلف ہے۔ اس لیے اگر ہم گھرانے کو اپنے طور پر ڈھالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں گھرانے میں اثر و رسوخ پیدا کرنے اور اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور گھرانے میں داخل ہونے اور اثر و رسوخ پیدا کرنے کا ایک وسیلہ سائبر اسپیس ہے۔ اس وقت گھروں میں کمپیوٹر کا ہونا ایک ضرورت شمار ہوتا ہے، جس نے خود کو گھرانے کے ہر فرد کے لیے ضروری بنا دیا ہے، اور یہاں تک کہ کمپیوٹر گیمز کی صورت میں گھر کے 3 سالہ اور 4 سالہ بچے کے لیے بھی ضروری ہو گیا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اس وسیلے کے تعلق سے کہ جو سود مند بھی ہے اور ممکن ہے کہ سخت نقصان دہ بھی ثابت ہو، ان کے پاس جو معلومات اور شعور و آگہی موجود ہو اس سے گھر کے افراد کو مطلع کریں اور ان کی معلومات میں اضافہ کریں۔ گھرانے کے افراد کو چاہیے کہ اس ماحول میں جو زہر گھولا گیا ہے اس کو کم کرنے یا ختم کرنے کے لیے اپنی عقل و فکر کو بروئے کار لائیں، اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز شعور و آگہی اور معلومات میں اضافہ کرنا اور صحیح مینجمنٹ کرنا ہے۔ نہ ہی اسے محدود کریں، نہ ہی اس سے بالکل قطع تعلق ہی کر لیں، بلکہ ایک بہت ہی فرینک اور سازگار ماحول میں اس وسیلے کو اپنائیں اور اس کو مینج کریں۔ اب یہ مینجمنٹ ممکن ہے نظام الاوقات معین کرنے کی صورت میں ہو، یا پھر ممکن ہے کہ سب مل کر ایک ساتھ انٹرنیٹ سے استفادہ کریں۔ جناب محمدی، اس طرز فکر کے بارے میں کہ جہاں سافٹ وار سے مقابلے کے لیے میڈیا وسائل کو گھر سے حذف کرنے کی بات کہی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ گھر سے میڈیا کے وسائل کا صفایا کرنا، حذف کر دینا شاید بہت آسان ہو اور یہ کام بہت تیزی اور آسانی سے بھی انجام پا سکتا ہے، لیکن اس کے نتائج بہت اہم ہیں۔ آخر آپ ڈیجیٹل گورننس میں رہتے ہیں، آپ کے بعض اکاؤنٹس الیکٹرانک صورت میں ہیں، یا مثال طور پر میڈیا پر تجارتی اشتہارات میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے بجائے کہ گھنٹوں شہر کے اس دفتر سے اس دفتر جائیں اور سرگردہ رہیں، ایک کلک کے ذریعے اپنے کام گھر بیٹھے انجام دے سکتے ہیں۔ اس لیے اس وسیلے کو آپ اپنی زندگی سے حذف تو نہیں کر سکتے، اسے حذف کرنے یا ختم کرنے سے گھرانے متاثر ہوں گے اور ان کو زیادہ نقصان پہنچے گا، اور یہ چیز اس بات کا باعث بنے گی کہ آپ کی بیٹی نیٹ کیفے میں جائے گی اور وہاں آپ کی نظروں سے دور ممکن ہے بے راہ روی کا شکار ہو جائے اور آپ اس پر کنٹرول نہ کر پائیں، یا پھر آپ کا بیٹا انٹرنیٹ پر گیم کی فضا میں داخل ہو جائے کہ جو اس کے لیے پرکشش ہو اور آپ کے اور اس کے درمیان فاصلہ پیدا کر دے۔ اس لیے میں اس کے حذف کیے جانے کا سخت مخالف ہوں۔ انٹرنیٹ بالکل ایک دودھاری چھری کی طرح ہے جس کا ایک سرا رشد و ترقی اور تحقیق کا حوصلہ پیدا کرنے، نیز تحقیق کی ذہنیت کو وجود میں لانے کا موقع فراہم کرتا ہے، تو دوسرا سرا خطرناک ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے افراد نے اپنی توجہ صرف اسی دوسرے سرے کی جانب مرکوز کر رکھی ہے، اور گھرانے کے افراد کو بتانا چاہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا استعمال یعنی خطرات میں قدم رکھنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیکن میرا طرز نگاہ یہ نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ ہر گھرانہ اپنے شعور ذہنی کی بنیاد پر اس فضا اور ماحول سے سروکار رکھتا ہے۔ ایک گھرانہ جو پڑھا لکھا ہے اور اس کا سروکار زیادہ تر علمی تحقیقات یا ثقافتی امور سے ہے، وہ اس کا استعمال بیہودہ اور غلط طریقے سے نہیں کرے گا، برخلاف ان کے جو کم علم ہے یا مزدور طبقہ ہے۔ مثال طور پر اسکول میں جب استاد شاگرد سے کہتا ہے کہ جاؤ انٹرنیٹ کے ذریعے تم اپنے نمبرز سائٹ پر دیکھو، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس گھرانے کے لیے رائے حل یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی فضا محدود کی جائے تاکہ جوان غلط راستہ اختیار نہ کر سکے۔ انٹرنیٹ سے قطع رابطہ کرنا نہ صرف یہ کہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس بات کا باعث بنتا ہے کہ بچہ گھرانے سے باہر پناہ لے، اور پھر اس صورت میں بچے پر نگرانی اور اس سے ہمدردی کا بھی مسئلہ نہیں رہے گا۔ ماہرین نفسیات ایک اور طریقہ کار یہ پیش کرتے ہیں کہ کمپیوٹر کو گھر میں ایک ایسی جگہ پر رکھا جائے کہ جو سب کی نظر میں ہو، نہ یہ کہ بچوں کے سونے کے کمرے میں یا نوجوان کے کمرے میں ہو۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں انٹرنیٹ کو اور میڈیا وسائل کو لازمی ضرورت کے طور پر قبول کرنا چاہیے، اور اسے خطرہ سمجھنے کے بجائے اس کے صحیح استعمال کے ذریعے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہر میدان میں ہماری معلومات کے معیار کا بلند ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم تمام رونما ہونے والے واقعات اور خطرات کا جو ممکن ہے ہمارے اور گھرانے کے لیے خطرہ ہوں مقابلہ کر سکیں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی، آپ کی توجہ پروگرام کے اختتامی حصے کی جانب مبذول کر رہے ہیں۔ اسلامی اور قرآنی تعلیمات کی روح سے عورت اور مرد مشترکہ صلاحیتوں اور کمالات کے حامل ہیں، اور ان کے درمیان کوئی واضح فرق نہیں ہے۔ مثال طور پر کمالات، ارادہ و اختیار، اشیاء کی شناخت کے وسائل، فہم و ادراک جیسی صلاحیتیں ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے عورت اور مرد دونوں کو عنایت فرمایا ہے، اور دونوں میں تکامل کی صلاحیت پیدا کی ہے۔ خداوند عالم نے دونوں صنف کو ارادہ و اختیار کی قوت عطا کی ہے، اور پیغمبروں کو دونوں صنف کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اسی طرح خداوند عالم نے شناخت اور پہچاننے کے وسائل، مثال طور پر آنکھ، کان اور عقل، سب کو عطا کی ہے۔ قرآن کریم نے سورہ نحل کی آیت 78 میں چیزوں کی شناخت کرنے والی نعمتوں کا بیان کرتے ہوئے عورت اور مرد دونوں کو مخاطب قرار دیا ہے، اور دونوں کو اس نعمت کی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ شاید تم شکر کرو۔ اسی طرح آسمانی تعلیمات میں الہی اجر و پاداش حاصل کرنے اور اعمال کا ثواب حاصل کرنے میں عورت اور مرد درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور ان میں سے ہر ایک اپنی سعی و کوشش کے مطابق مانوی فوائد اور الہی اجر و پاداش کے مستحق قرار پائے گا۔ قرآن کریم اس بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اس لیے عورت اور مرد جب ایک گھرانے کا محور قرار پاتے ہیں تو پھر دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھرانے کی خوشحالی اور ترقی نیز اس کو مستحکم کرنے میں مشترکہ کردار ادا کریں۔ ان میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ گھرانے کے تقدس کے پیش نظر اسے بچوں کے رشد و تربیت اور مادی و معنوی پیش رفت کے مقام اور آرام و سکون کے ساحل میں تبدیل کر دیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے گھر اور گھرانے کے موضوع پر گفتگو کے لیے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سب کو خدا بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں۔
چل منتی آ رہی ہے سدا غور سے سنو سامنے ہونا نا شرم سار دیکھو نبی کے سامنے ہونا نا شرم سار تم پر سے اٹھ نہ جائے علی کا بھی اعتبار تم کو بلند کرنا تم کو بلند کرنا اے اسلاف کا بھی نام
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ تہران کے امام جمعہ نے ایران کے خلاف فرانس، جرمنی اور برطانیہ کی معاندانہ پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایران کے کیمیائی ہتھیاروں پر پابندی کی تنظیم کا نائب صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ صہیونی حکومت نے کوئی غلطی کی تو قیدیوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، القسام بریگیڈ کا صہیونی حکومت کو انتباہ۔ پاراچنار میں حالات انتہائی سخت ہو چکے ہیں، کئی ماہ سے راستے بند ہونے کے باعث سیاحوں کو رمضان المبارک میں اشیاء خورد و نوش کی شدید قلت کا سامنا۔ سینیٹر علامہ ناصر جعفری کا بیان۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ تہران کے امام جمعہ نے ایران کے خلاف فرانس، جرمنی اور برطانیہ کی معاندانہ پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ تہران کے امام جمعہ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے نماز جمعہ کے خطبوں میں ملک کے خلاف امریکہ اور یورپ کی معاندانہ پالیسیوں پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یورپی ٹرائیکا ایران کے خلاف معاندانہ پالیسیوں کا سلسلہ بند کرے۔ آیت اللہ احمد خاتمی نے مزید کہا کہ امریکہ کی غلامی کرنے والوں کو ٹرمپ کے ہاتھوں یوکرین کے صدر کی ہونے والی ذلت سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام امریکہ اور یورپی ٹرائیکا کی دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لاتے، یہ معاندانہ سلسلہ پچھلے 45 برسوں سے جاری ہے، لیکن ایرانی عوام کی مزاحمت کے باعث دشمن کو ہمیشہ رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ آیت اللہ خاتمی نے ترک وزیر خارجہ کے بیان پر بھی رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی پالیسی اچھی ہمسائیگی کے اصول پر استوار ہے جبکہ ترک وزیر خارجہ کا بیان اچھی ہمسائیگی کے خلاف ہے. انہوں نے مزید کہا کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ شام میں مداخلت کر رہے ہیں اور فوج بھیج رہے ہیں. یہ اس ملک کی خود مختاری اور عرضی سالمیت کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ ایران پر دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت کا الزام مذاق خیز ہے جبکہ برطانیہ خود مداخلت کا شرمناک ریکارڈ رکھتا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ برطانوی حکومت فلسطینی عوام کی نسل کشی اور ایران مخالف دہشت گردی کی حامی حکومت کے طور پر اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے مقصد سے بے بنیاد الزامات کا سہارا لے رہی ہے. ایران پر مداخلت کا الزام نہایت مذاق خیز ہے جبکہ برطانیہ کی پوری تاریخ اس شرمناک عمل سے بھری پڑی ہے کہ قوموں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتی رہی ہے, مختلف ممالک پر تسلط تک قائم کیا. اسماعیل بقائی نے کہا کہ یہ 19ویں صدی نہیں ہے اور ایرانی قوم پر بے بنیاد الزامات لگانے والی کسی بھی حکومت کو جواب دہ ہونا پڑے گا. ایرانی پارلیمنٹ کے کمیشن برائے قومی سلامتی کے رکن خزریان نے کہا ہے کہ عالمی جوہری ادارے نے ایران کی کوئی مدد نہیں کی, لہذا ایران پر دباؤ کا کوئی حق بھی نہیں رکھتا. ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے رکن خزریان نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی پر تنقید کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ ایجنسی نے آج تک ایران کو ایٹمی ٹیکنالوجی میں کیا تکنیکی مدد فراہم کی ہے. انہوں نے کہا کہ ایجنسی کے سربراہ کو سیاسی تنازعات کو ہوا دینے کے بجائے تکنیکی معاملات پر تبصرہ کرنا چاہیے. وہ ایران کے 60% افسودہ یورینیم کے 275 کلو گرام ذخیرے پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں, حالانکہ این پی ٹی کے آرٹیکل 4 کے مطابق ایرانی قوم کو پرامن جوہری توانائی سے استفادہ کرنے کا پورا حق حاصل ہے. انہوں نے مزید کہا کہ رافائل گروسی اچھی طرح جانتے ہیں کہ تہران کے تحقیقاتی ری ایکٹر کو ریڈیو میڈیسن کی تیاری کے لیے 93% افزودہ یورینیم کی ضرورت ہے. اس لحاظ سے 60% افزودگی اور اس کا طبی اور غیر طبی شعبوں میں استعمال بالکل قانونی ہے. خزریان نے عالمی ادارے کے دوہرے معیارات پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ گروسی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران علاقائی پروٹوکول پر عمل نہیں کر رہا, حالانکہ وہ بھول گئے ہیں کہ ایران نے اس پروٹوکول پر عمل درآمد رضاکارانہ طور پر کیا تھا جو کہ صرف اس وقت لاگو ہوگا جب ایران پر عائد پابندیاں ختم کی جائیں گی. لہذا گروسی کو مغربی ممالک کو جوہری معاہدے اور اقوام متحدہ کی قرارداد 22-31 پر عمل درآمد کے لیے مجبور کرنا چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ گروسی ایران کے خفیہ جوہری مقامات کے حوالے سے سیونی حکومت کے بے بنیاد دعووں کا حوالہ دے رہے ہیں, جبکہ ایران کی تمام جوہری سرگرمیاں ایجنسی کی نگرانی میں اور مکمل طور پر پرامن مقاصد کے لیے ہیں. علی خزریان نے خبردار کیا کہ ایرانی پارلیمنٹ قومی مفادات کے خلاف کسی بھی اقدام کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کرے گی اور ضرورت پڑنے پر نئے قوانین بنا کر اس کا جواب دے گی. انہوں نے جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ ایران کے جوہری معاملات پر غیر ضروری خدشات ظاہر کر رہے ہیں جبکہ یہ معاملات برسوں پہلے حل ہو چکے ہیں. ایران کیمیائی ہتھیاروں پر پابندی کی تنظیم کا نائب صدر منتخب کر لیا گیا ہے. ایران کو کیمیائی ہتھیاروں پر پابندی کی تنظیم او پی سی ڈبلیو کی ایگزیکٹو کونسل کا نائب صدر منتخب کر لیا گیا. امریکہ نے اسلامی جمہوری ایران کی نامزدگی کو روکنے کی بھرپور کوشش کی. تفصیلات کے مطابق ایران کا انتخاب ادارے کی سالانہ کانفرنس کے دوران ہوا جو دنیا بھر میں کیمیائی ہتھیاروں کے مستقل خاتمے کے لیے کام کرتا ہے. ایران نے نیدرلینڈ کے شہر دی ہیگ میں منعقدہ او پی سی ڈبلیو کی ایگزیکٹو کونسل کے 108ویں اجلاس میں یہ مقام حاصل کیا. اجلاس کے دوران امریکہ نے کونسل کے ارکان پر دباؤ ڈال کر ایران کی نامزدگی کو روکنے کی بہت کوشش کی, تاہم اس کی کوشش ناکام رہی. رواں ایرانی سال کے گزشتہ 11 مہینوں میں ملک کی نان پیٹرولیم برآمدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. اسلامی جمہوری ایران کی صنعت معدنیات اور تجارت کی وزارت کی تجارتی ترقیاتی کمیشن کے ترجمان روح اللہ لطیفی نے کہا ہے کہ گزشتہ 20 مارچ 2024 کو شروع ہونے والے ایرانی سال کے 11 مہینوں میں نان پیٹرولیم تجارت کی سطح 117 ارب ڈالر تک پہنچی، جس میں 53 ارب ڈالر سے زائد کی برآمدات شامل ہیں، جو گزشتہ 2 برس کی اعلیٰ ترین سطح ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں ایرانی سال کے ابتدائی 11 مہینے میں نان پیٹرولیم برآمدات گزشتہ سال کی اسی مدت میں انجام پانے والی برآمدات سے 8.5% زیادہ رہی۔ انہوں نے اس طرح بتایا کہ 2 سال قبل نان پیٹرولیم برآمدات اعلیٰ ترین سطح پر پہنچ گئی تھی، لیکن رواں ایرانی سال کے ابتدائی 11 مہینے میں انجام پانے والی نان پیٹرولیم برآمدات اس سے بھی 4.5% زیادہ رہی۔ انہوں نے کہا کہ توقع کی جا رہی ہے کہ 20 مارچ 2025 تک ملک کی نان پیٹرولیم برآمدات تقریباً 58 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گی۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان نے ہر ممکنہ صورتحال کے لیے آمادگی کا اعلان کرتے ہوئے انتباہ کیا ہے کہ سیونی حکومت نے کوئی غلطی کی تو قیدیوں کی جان کو خطرہ لاحق ہوگا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک حماس کی عسکری شاخ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے سیونی حکومت کی جانب سے غزہ پر دوبارہ حملے کے بہانے تلاش کرنے پر سخت انتباہ کیا۔ ابو عبیدہ نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ جب تک اس مقدس سرزمین کو غاصبوں کے ناپاک وجود سے پاک نہیں کیا جاتا، امت مسلمہ دیگر اقوام میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ ہم اس امت کے 2 ارب افراد کو یاد دلاتے ہیں کہ فلسطینی عوام تمہاری آنکھوں کے سامنے نسل کشی، بھوک اور جبری ہجرت کا شکار ہو رہے ہیں۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ استقامت عالمی برادری اور ثالثوں کے ساتھ ہونے والی جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر کاربند ہے، لیکن قابض سیونی حکومت کی جنگی ذہنیت نے صرف غزہ ہی نہیں بلکہ لبنان، شام اور پورے خطے کے لیے خطرات پیدا کیے ہیں۔ ترجمان نے اسرائیلی حکام پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ امریکی حمایت حاصل کرنے اور فلسطینی عوام پر مزید مظالم ڈھانے کے لیے معاہدے سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ جنگ کے حالات میں بھی مقاومت نے سیونی قیدیوں کے ساتھ انسانی سلوک کیا۔ دشمن کے لیے سب سے مختصر راستہ یہی ہے کہ وہ دھمکیوں کی بجائے جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری کرے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ غاصب سیونی حکومت خود اپنے قیدیوں کی ہلاکت کا سامان فراہم کر رہی ہے۔ ہم ہر ممکنہ صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ غزہ کے خلاف کسی بھی جارحیت کے نتیجے میں سیونی قیدیوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ غزہ فلسطینی سرزمین کا ایک اٹوٹ اور ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ طاقت کے استعمال کے ذریعے اس علاقے کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش سے نہ صرف امن قائم نہیں ہوگا بلکہ کشیدگی میں بھی اضافہ ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ہے کہ چین، مصر اور دیگر عرب ممالک کی جانب سے غزہ میں امن بحال کرنے کے لیے پیش کیے گئے منصوبے کی حمایت کرتا ہے۔ غزہ فلسطینی عوام کا ہے اور یہ فلسطینی سرزمین کا ایک ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ غزہ کی حیثیت میں کوئی بھی جبری تبدیلی صرف نئے انتشار کا سبب بنے گی۔ وانگ جی نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ مستقل جنگ بندی کے لیے کوششیں کرے، انسانی امداد میں اضافہ کرے اور فلسطینیوں کے فلسطین پر حکومت کرنے کے اصول کو برقرار رکھے۔ انہوں نے کہا کہ چین مشرق وسطی کے عوام کے لیے انصاف، امن اور ترقی کے لیے بھرپور جدوجہد جاری رکھے گا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی حمایت کرنے والے طلبا کو امریکی ویزا ملنے میں اب مشکلات کا سامنا ہوگا۔ غیر ملکی میڈیا نے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ اب مصنوعی ذہانت کو استعمال میں لا کر ایسے غیر ملکی طلبا کے ویزے منسوخ کرے گی جو فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے حامی ہیں۔ حکام نے بتایا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک حکم نامے پر دستخط کیے تھے جس کے مطابق ایسے طلبا اور دیگر لوگوں کو ملک بدر کیا جائے گا جنہوں نے فلسطین کی حمایت میں ہونے والے ان مظاہروں میں حصہ لیا جو غزہ پر ہونے والے اسرائیلی فوجی حملے کے دوران جاری رہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہزاروں ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے جائزے بھی شامل ہوں گے جو مبینہ طور پر غزہ کے حق میں اسرائیل کے خلاف ملوث ہوئے۔ شام میں عوام اور تحریر الشام دہشت گردوں کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں کم از کم 42 افراد ہلاک ہو گئے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق بشار اسد کی حکومت کے زوال کے بعد سے تحریر الشام کے دہشت گردوں نے شام میں عوامی حقوق کی پامالی کے خلاف بلند ہونے والی آوازوں کو قتل و غارت کے ذریعے خاموش کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ملک کے مغربی علاقوں میں عوام اور تحریر الشام کے دہشت گردوں کے درمیان شدید تصادم ہوا ہے۔ جھڑپیں شام کے ساحلی علاقوں اور ترتوس اور لازکیہ میں ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ تحریر شام کے متعدد دہشت گرد عوام کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ کچھ اسیر بھی کر لیے گئے۔ ہمس اور ترتوس صوبے میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جس کے تحت رات 10 بجے سے صبح 8 بجے تک لوگوں کو نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہے۔ تحریر شام کے ذرائع کا کہنا ہے کہ عوامی رضاکار فورسز نے لازکیہ کے کچھ حصوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے سربراہ سینیٹر علامہ راجہ ناصر جعفری نے علی امین گنڈاپور کو مخاطب کرتے ہوئے حکومت پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ عوام کو مزید مجبور نہ کیا جائے۔ پاکستانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ علامہ ناصر جعفری نے کہا ہے کہ پارا چنار میں حالات انتہائی سخت ہو چکے ہیں۔ کئی ماہ سے راستے بند ہونے کے باعث شہریوں کو رمضان المبارک میں بھی اشیاء خرد و نوش کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور ریاست خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں، جبکہ عوام شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں صرف بیان بازی تک محدود رہتی ہیں اور عملی اقدامات نہیں کرتی۔ سینیٹر راجہ ناصر جعفری نے خیبر پختونخوا کے وزیراعلی علی امین گنڈاپور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا صبر قائم ہے، عوام کو مزید مجبور نہ کیا جائے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں کئی مہینوں سے پارا چنار کا محاصرہ جاری ہے اور حکومت محاصرہ ختم کرانے کے اپنے کسی بھی وعدے کو اب تک پورا نہیں کر سکی ہے۔ پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی سرزمین پر افغانستان سے لائے جانے والے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے ثبوت ایک بار پھر منظر عام پر آ گئے ہیں۔ ڈان نیوز کے مطابق 4 مارچ کو فتنہ خوارج نے بنو کنٹونمنٹ پر حملے کی کوشش کی، سیکورٹی فورسز کے بروقت رد عمل سے ان کے ناپاک ارادے ناکام ہو گئے۔ اپنی ناکامی کے خوف میں حملہ آوروں نے 2 بارودی مواد سے لدی گاڑیاں کنٹونمنٹ کی دیوار سے ٹکرا دیں۔ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز نے 4 خود کش بمباروں سمیت 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ مارے گئے خارجیوں سے امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامد ہوا۔ ہلاک خوارج سے M24 سنائپر رائفل، M16 اور M4 اسلحہ برامد ہوا۔ یہ دہشت گرد سیکورٹی فورسز پر حملوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث رہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے افغانستان سے بات چیت کرنا ناگزیر ہے۔ ان کا کہنا تھا وفاق نہ خود افغانستان سے بات کر رہا ہے اور نہ ہمیں بات کرنے دے رہا ہے۔ اپنے بیان میں بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ افغانستان سے بات چیت کے لیے طے شدہ نکات ٹی او آرز وفاق نے سردخانے میں ڈال دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وفاق خیبر پختونخوا کے ساتھ مل کر اس آگ کو پورے ملک تک پھیلنے سے روکے اور دور بیٹھ کر تماشا دیکھنے کے بجائے دہشت گردی کے خلاف ٹھوس حکمت عملی اپنائے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر سنبھل کے ایک پولیس افسر نے نماز جمعہ کے حوالے سے ایک متنازع بیان دیا جس سے حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ میڈیا ذرائع کی رپورٹس کے مطابق سنبھل کوتوالی پولیس اسٹیشن میں آئندہ ہولی کے تہوار کے پیش نظر امن کمیٹی کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جو اتفاق سے ماہر مبارک رمضان میں جمعے کے دن ہی آ رہی ہے۔ ہندوستان کے اس پولیس افسر نے سال میں ایک بار ہولی آنے اور 52 بار نماز جمعہ ادا کیے جانے پر مبنی متنازع بیان دیتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ اگر کسی نے ہولی کے دن مذہبی ہمانگی میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تو اس سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ پولیس افسر کے اس بیان پر ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سمعین، اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام انداز جہاں۔ سامعین، انداز جہاں ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہے، جس کے ساتھ ہی ہماری نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انداز جہاں کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کے انداز جہاں میں ہم غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے حماس کو دی جانے والی دھمکی کے بارے میں بات چیت کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر حماس کو دھمکی دی ہے کہ صہیونی قیدیوں کو فوری طور پر اور غیر مشروط طور پر آزاد کر دیا جائے, ورنہ وہ غزہ کو جہنم بنا دیں گے. اس سے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ ایسی ہی دھمکی دے چکے تھے, لیکن حماس اور دیگر جہادی تنظیموں کا کہنا ہے کہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق عمل کیا جائے, اور خود امریکہ نے اس میں ثالث کا کردار ادا کیا تھا. تین مرحلوں میں یہ قیدیوں کی رہائی ہونا تھی. پہلے مرحلے کے میں دونوں طرف سے قیدیوں کی رہائی عمل میں آئی ہے. اب دوسرے مرحلے سے صہیونی حکومت پہلو تہی کر رہی ہے اور گریز کر رہی ہے اس کو انجام دینے سے کہ کہیں فلسطینی مجاہدین کو, حماس کو اور دوسری تنظیموں کو کچھ مراعات صہیونی حکومت کو دینی نہ پڑ جائیں. اور غزہ کی جو مجاہد تنظیمیں, انہوں نے کہا ہے کہ جب تک دوسرا مرحلہ شروع نہیں ہوتا اور کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا, قیدیوں کی دوبارہ رہائی ممکن نہیں ہے. آئیے اس حوالے سے پہلے ایک رپورٹ لاتے ہیں, پھر پروگرام کا باقاعدہ مہمانوں کے ساتھ آغاز کریں گے.
امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ میں قیدی بنائے گئے افراد کی رہائی کے لیے حماس کو ایک بار پھر دھمکی دی ہے. بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سوشل پر ایک طویل پوسٹ میں کہا ہے کہ میں اسرائیل کو ہر وہ چیز فراہم کر رہا ہوں جس کی اسے اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ضرورت ہے. اگر آپ نے میرے کہنے کے مطابق عمل نہ کیا تو حماس کا کوئی رکن محفوظ نہیں رہے گا. یہ دھمکی اس بات کے چند گھنٹے بعد سامنے آئی جب وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی کہ وہ قیدیوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ براہ راست بات چیت کر رہا ہے. اس سے پہلے تک امریکہ نے بقول اس کے حماس جیسے دہشت گرد گروہوں کے ساتھ براہ راست رابطے سے گریز کیا تھا. ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ اگر قیدی جلد از جلد آزاد نہ کیے گئے تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے, اور ساتھ ہی حماس کے رہنماؤں کو غزہ چھوڑنے کی دھمکی بھی دی. ٹرمپ نے غزہ کے شہریوں کو بھی خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر قیدیوں کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ کی زندگی کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ٹرمپ نے حماس کو ایسی دھمکیاں دی ہیں. اس سے پہلے دسمبر میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر قیدی آزاد نہ ہوئے تو ان کے لیے دنیا کا خاتمہ ہوگا, لیکن حماس نے امریکہ کی ان جیدہ دھمکیوں کے جواب میں کہا تھا کہ صہیونی قیدی صرف طے شدہ معاہدے کے مطابق ہی رہا ہو سکتے ہیں. معاہدے کے مطابق قیدیوں کی رہائی تین مرحلوں میں انجام پانا تھی. پہلے مرحلے میں حماس نے معاہدے کے مطابق قیدی رہا کر دیے ہیں. صہیونی حکومت دوسرے مرحلے کے مذاکرات اور معاہدے سے گریزاں ہے, اور وہ پہلے مرحلے میں توسیع کر کے اپنے قیدیوں کو آزاد کروانا چاہتی ہے تاکہ حماس کی نئی شرائط نہ ماننی پڑے, جبکہ حماس نے دوسرے مرحلے اور معاہدے کے بغیر قیدیوں کو رہا کرنے سے انکار کر دیا ہے. ادھر وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولائن لیوٹ نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ نے قیدیوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ دو براہ راست ملاقاتیں کی ہیں, جن کی قیادت امریکی خصوصی ایلچی ایڈم بولر نے کی. اس وقت اسرائیل کے مطابق حماس کی حراست میں 59 افراد ہیں, جن میں سے 24 زندہ ہیں اور ان میں 5 امریکی شہری شامل ہیں. حماس کے ترجمان حازم قاسم نے امریکی صدر ٹرمپ کی نئی دھمکی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ کی دھمکی سے جنگ بندی معاہدے اور اس سے متعلق امور خراب ہوں گے. ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کی دھمکی غاصب ذہنی حکومت کی کابینہ کو جنگ بندی معاہدے کی شکوں پر عمل درآمد نہ کرنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. حازم قاسم نے اس بات پر زور دیا کہ جس جنگ بندی معاہدے پر دستخط ہوئے اس میں امریکہ بھی ثالث تھا, اور اس میں تمام قیدیوں کی تین مرحلوں میں واپسی کی بات کی گئی ہے۔ حماس نے پہلے مرحلے میں اپنے وعدوں پر عمل کیا ہے، لیکن فلسطینی حکومت دوسرے مرحلے کے بارے میں اپنے وعدوں پر عمل نہیں کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہتر ہے کہ امریکی حکومت جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کے لیے فلسطینی حکومت پر دباؤ ڈالے۔ حماس کے ایک اور ترجمان عبداللطیف القانو نے بھی کہا ہے کہ ہمارے قوم کو ٹرمپ کی بار بار دھمکیاں معاہدے سے روگردانی کرنے اور ہمارے قوم کا محاصرہ سخت کرنے اور اسے بھوکا رکھنے کے لیے بنیامین نیتنیاہو کی حمایت کرنے کے مترادف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سینے قیدیوں کی رہائی کا بہترین راستہ غزہ سے حکومت کی جانب سے دوسرے مرحلے میں داخل ہونا اور سالسوں کی نگرانی میں معاہدے پر دستخط کرنا ہے۔
اندازہ جہاں آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، ابھی آپ نے رپورٹ ملاحظہ فرمائی، اور اب چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب۔ اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر حمید رضا اعتمادی کو، جو بین الاقوامی امور، خاص طور پر مغربی ایشیا کے امور کے ماہر ہیں۔ پروگرام میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بھی آپ کی خدمت میں اور آپ کے سبھی ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔
جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ فلسطین کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ہر روز تبدیل ہو رہی ہے۔ جنگ بندی کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا، دوسرے مرحلے کے لیے صہیونی حکومت مذاکرات پر آمادہ نہیں ہے، اور صہیونی حکومت کی حمایت میں ایک بار پھر ٹرمپ صاحب آگے آئے ہیں اور کہا ہے کہ قیدیوں کو فوری طور پر غیر مشروط رہا کیا جائے، ورنہ ہم غزہ کو جہنم بنا دیں گے۔ تو ٹرمپ کی یہ دوبارہ دھمکی کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں نے پچھلے کئی انٹرویوز میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مغربی ممالک اور خود اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی کے خلاف لگاتار بولتے آئے ہیں، اور یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے جنگ بندی ہو، جبکہ یہ پوری طرح سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ جنگ بندی جو ہے وہ اسرائیل جو ہے مجبور ہوا اس کے لیے، اور اسے پوری دنیا کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی ہے۔ اور اب جو حالات ہیں وہ ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ تھوڑا سے بدلے سے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ غور کریں تو اس بات کو دیکھیں گے کہ جنگ بندی جو ہے وہ اسرائیل کے لیے، خود اسرائیل کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اسرائیل جو ہے وہ اتنے برسوں سے، یعنی 1.5 سال سے اوپر سے وہ لگاتار حملے کر رہا ہے، وہاں کے بچوں، خواتین اور عام لوگوں کو اس نے قتل عام کیا ہے، خون بہایا ہے، لیکن اسے ابھی تک وہاں جو اس کا ایک مقصد تھا اس کچھ بھی حاصل نہیں کیا ہے۔ لیکن اب جب یہ جنگ بندی ہو گئی تھی، اور جسے حماس نے بھی قبول کیا تھا اور خود اسرائیل نے بھی قبول کیا تھا، لیکن ان سب کے باوجود جس طرح سے اسرائیل کا رویہ رہا ہے وہ پوری طرح سے صاف ہے، پوری دنیا نے اس بات کو دیکھا ہے کہ اس نے کس طرح بین الاقوامی قوانین کو رونتے ہوئے آگے بڑھا ہے، اور لگاتار وہ بین الاقوامی قوانین کو جو ہے روند رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھیں کہ لبنان کے ساتھ بھی اس نے جنگ بندی کی تھی، لیکن وہاں بھی لگاتار اس نے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر غور کریں گے تو مغربی ممالک کی جو ایک پلاننگ ہے وہ یہی ہے کہ وہ فلسطینی لوگوں کی نسل کشی میں پوری طرح شریک ہے، اور اس میں حامی بھی بھر رہا ہے، اور امریکہ تو پوری طرح ثابت ہی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور جب سے ٹرمپ آئے ہیں تو وہ لگاتار اسرائیل اور کی نسل کشی کی حمایت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جس اسرائیل کے جو جرائم ہیں، جنگی جرائم ہیں، اس کی بھی انہوں نے حمایت کی ہے، اور آخری دنوں میں جو ٹرمپ نے دھمکیاں دی ہیں وہ آپ نے دیکھی ہیں۔
انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم اپنی بات چیت کریں گے آگے۔ اس وقت ہمیں اسکائپ پر جوائن کیا ہے ہندوستان سے جناب محمد احمد قاسمی صاحب نے، جو سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ کاظمی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی کاظمی صاحب, ہمارے معزز مہمان کے خیالات آپ نے سنے اور فلسطین کی تازہ ترین صورتحال سے بھی واقف ہے. ٹرمپ صاحب نے دوبارہ دھمکی دی ہے, پہلے بھی ایک دفعہ دے چکے تھے, اور حماس نے کہا تھا جو جنگ بندی معاہدہ ہوا ہے اسی کے مطابق آگے چلیں گے. پہلا مرحلہ ختم ہو گیا, دوسرے مرحلے پہ بات کرنے کے بجائے اب دھمکیاں دینے پہ اتر آئے ہیں, کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات بار بار ثابت ہو چکی کہ امریکہ ہو یا اسرائیل, وہ کسی بھی سمجھوتے پر, کسی بھی معاہدے پر پوری طرح سے عمل نہیں کرتا, اور الزام لگانے کی کوشش ہوتی ہے کہ مد مقابل کو ہی, یعنی حماس کو, فلسطینی جو مقاومتی محاذ ہے اس پر ہی الزام لگا دیا جائے, اتنی بڑی بات کہی جائے کہ اس کو وہ قبول نہ کرے اور پھر انہی کے سر وہ الزام لگا دیا جائے, خاص طور پر ویسٹرن میڈیا جس طرح سے کوشش کر رہا ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک رویہ اختیار کیا ہے کہ وہ بڑی دھمکی دیتے ہیں, پھر اس کے بعد کسی چھوٹے سودے پر راضی ہو جاتے ہیں, اور وہ خود ایک طرح سے بہت سے لوگوں کی نظر میں ایک جواری کی حالت ہے ان کی. وہ کوئی بھی بہت بڑی بات کہیں گے اور پھر اس کے بعد میں جتنے پہ بھی بات نپٹ جائے, جو بھی ہو جائے, اس پر وہ پھر راضی بھی ہو جائیں گے. شاید اس سے پہلے بھی ایسے کئی, تقریباً اس ایک مہینے کے اندر ہی ہم نے جو دیکھا ہے اب تک ان کا رویہ وہ یہی ہے. تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ٹرمپ خود بھی جانتے ہیں کہ ان کی دھمکی حماس نہیں سنے گا, لیکن وہ پھر بھی ایسی دھمکیاں دے رہے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ پہلو یہ ہے دیکھنے والا کہ ٹرمپ کے نمائندے خاص طور پر حماس سے بات چیت بھی کر رہے ہیں, جس کو ان کی سرکار آج بھی امریکہ کی سرکار کی نظر میں حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے, لیکن ان کے ساتھ وہ اب مل کر کے بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں, اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں اسرائیل میں بے چینی ہے اس بات پر کہ نتنیاہو براہ راست کیوں بات کر رہے ہیں. اس اب تک جو سرکاری طور پر کہا گیا ہے اسرائیل کے نمائندے کے ذریعے امریکہ میں, وہ امبیسیڈر کے ذریعے, وہ یہی کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے براہ راست بات کر لیں تو اچھا ہے, کوئی بات نہیں. لیکن ہو سکتا ہے, ٹرمپ بہت ہی انپریڈکٹیبل آدمی ہیں, یعنی کوئی ان کے بارے میں اندازہ لگائے اور ویسا 100% ہو جائے اس کے امکان بہت کم ہیں. ہم نے جس طرح سے زیلنسکی کو ذلیل کرتے ہوئے دیکھا وائٹ ہاؤس میں, جس طرح سے انہوں نے خود اپنے کئی عمل سے یہ دکھایا ہے کہ بہت بڑی بات کریں گے, لیکن اس پہ انہیں بھی یقین نہیں ہوتا, اور پھر بعد میں پچھلی بار جو دھمکی دی تھی حماس کو, حماس نے 24 گھنٹے بھی نہیں لگنے دیے تھے, 24 گھنٹے کے اندر ہی ان کی دھمکی کو جو ہے وہ ایک طرح سے منہدم کر دیا تھا, ختم کر دیا تھا. تو اب بھی مجھے نہیں لگتا کہ حماس جس طرح سے وہ مضبوطی اب تک دکھائی ہے اسرائیلی قیدیوں کو رہائی کے دوران, جس قسم کے انہوں نے باقاعدہ سیلیبریٹ کیا ہے, جس طرح سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے, جس طرح سے خود اسرائیلی ہتھیاروں کو جن کو انہوں نے چھینا ہے, حاصل کیا ہے دشمن سے, ان کو جس طرح سے دنیا کے سامنے دکھایا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں اور ٹرمپ کی دھمکی میں نہیں آنے والے.
جی کاظمی صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے غزہ کو, اور غزہ پر قبضے کی باتیں بھی کرتا ہے, اور حماس کو دھمکیاں دیتا ہے کہ قیدیوں کو فوری طور پر غیر مشروع طور پر آزاد کیا جائے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری جارحیت میں جو 15 مہینے کے دوران کی گئی تھی, اس میں بھرپور ہتھیار, گولہ بارود فراہم کیے صہیونی حکومت کو, جس کے ذریعے سے اس نے غزہ کو تباہ کیا, اور اب مزید 3 سے 4 ارب ڈالر کا اسلحہ مزید فراہم کیا جا رہا ہے اسی غاصب صہیونی حکومت کو. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب باشگاف الفاظ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم غاصب, یہ تو میں کہہ رہا ہوں, ہم اسرائیل کو وہ چیزیں فراہم کریں گے جو غزہ کی تباہی کے لیے اس کو ضروری ہوں گی.
جی ہاں, یقینی طور پر دیکھیے وہ ڈراتے بہت ہیں, اور لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اندر اسرائیل کے اندر یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو نئے فوج کے سربراہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ڈویژن ہمارے پاس فوجی کم ہو گئے, 10,000 فوجی کم ہو گئے. تو یہ وہ 10,000 وہی ہیں جو اس اب تک مارے جا چکے ہیں ایک اندازے کے مطابق. تو وہ ہتھیار دے سکتے ہیں لیکن وہ فوجی نہیں دیں گے اپنے, اسرائیل کے اندر فوج یعنی امریکی فوجی نہیں دیں گے. تو ہمت کہاں سے آئے گی اسرائیلی فوج کو لڑنے کی, جس طرح سے اب تک استعفے ہوتے رہے ہیں اور ابھی استعفوں کی جھاڑ ہے اور بہت سے عہدے خالی ہیں اسرائیلی فوج کے اندر. تو مجھے اب بھی یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ہتھیار دے رہے ہیں اور ہتھیار تو ان کا کاروبار ہے, کاروبار کا حصہ ہے, اور یہ بھی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ وہ اسرائیل کو ہر وہاں کی ہر حکومت امریکہ کی اسرائیل کو ہر طرح سے مدد کرتی ہے, لیکن وہ جذبہ کہاں سے لائیں گے, لڑنے والے کہاں سے لائیں گے, ہتھیار وہ دے سکتے ہیں لیکن حماس سے یا اگر ضرورت ہوئی تو حزب اللہ سے یہ کہاں سے لڑ پائیں گے. فوجیوں میں دم نہیں ہے, فوجی تھک چکے ہیں اسرائیل کے اور وہ موت سے فرار کر رہے ہیں. تو یہ ایسی حالت میں جنگ جو ہے وہ صرف ہتھیار نہیں لڑتے, یہ بات اب تک بہت کھل کر کے سامنے آ چکی ہے, جس طرح سے اب تک فلسطینی مقاومتی محاذ نے ثابت کیا ہے. دھمکی بھی دیں گے, ہتھیار بھی دیں گے, لیکن وہ ہمت کہاں سے آئے گی کہ حماس سے وہ لڑ سکیں. اور جس مضبوطی سے ویسٹ بینک اب ان کے لیے ایک بڑی مصیبت بن چکا ہے, ویسٹ بینک میں بھی جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں جوابی مقاومتی محاذ کی طرف سے, اس کی انہوں نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی. محمود عباس جیسا ان کا ایجنٹ, ایک طرح سے ان کا وہ زیادہ آسان سافٹ ایک ٹارگٹ تھا ویسٹ بینک, لیکن وہاں بھی ان کے لیے بہت پریشانی آ رہی ہے. یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ نقصان بھی کافی ہو رہا ہے, فلسطینی لوگ شہید ہو رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, لیکن ان کے لیے اب یعنی مصیبتیں بڑھ ہی رہی ہیں, کم نہیں ہو رہی ہیں. نارتھ اسرائیل میں جی. ابھی تک واپس جانے والے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں لبنان بارڈر کے پاس, جبکہ لبنانی لوگ وہاں واپس آ چکے ہیں اپنے اپنے گاؤں کی طرف. تو وہ جذبہ, وہ ہمت, وہ کہاں سے آئے گی لڑنے کی.
جی ہمارے ساتھ رہیے گا کاظمی صاحب. ڈاکٹر اعتمادی صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ اسلحہ بھی دے رہا ہے امریکہ, لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دھمکی بھی لگا رہا ہے حماس کو, لیکن حماس کے مجاہدین اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. بات ہو رہی ہے کہ امریکہ نے یہ بھی دھمکی لگائی ہے کہ میں غزہ پر قبضہ کروں گا اور غزہ کو ایک بہت ڈیولپ علاقہ بناؤں گا دنیا کے لیے, لیکن ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف مصر سمیت اور عرب ممالک سمیت, اسلامی ممالک سمیت, بہت سے یورپی ملکوں نے بھی امریکہ کے ٹرمپ کے اس منصوبے کی مخالفت کی ہے. اور قاہرہ اجلاس کے دوران, عرب لیگ کے اجلاس کے دوران, غزہ کی تعمیر نو کا ایک منصوبہ بھی پیش کیا گیا ہے. البتہ جو فلسطینی تنظیمیں ہیں انہوں نے خیر مقدم تو کیا ہے, لیکن اس کو کافی قرار نہیں دیا اور کہا کہ عملی اقدامات ہونے چاہیے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
میں آپ کے سوال کے جواب کو میں تھوڑا سا لمبا جواب دینا چاہوں گا. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو مغربی ممالک ہیں ان کا جو رفتار, ان کے جو رویہ رہا ہے مشرقی ممالک کے مقابلے میں یا خود اسلامی ممالک کے مقابلے میں, وہ کس طرح کرا ہے. اگر آپ غور کریں تو جب بھی ان کو مغربی ممالک کو امریکہ کو یہ موقع ملا ہے کہ کوئی بھی مشرقی میں علاقے میں کوئی بھی جو کمزور ملک رہا ہے اس پر انہوں نے حملہ کیا اور اسے اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی ہے. اور اسی طرح میں بتانا چاہوں گا کہ جو مغربی ایشیا کے ممالک ہیں پوری طرح سے جو مغربی ممالک ہیں وہ اس کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں, لیکن حماس جو ہے اس نے اپنے استقامت سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل, جس کو بہت زیادہ بڑا بنا کر پیش کیا گیا تھا کہ یہ بہت طاقتور ملک ہے اور بہت زیادہ اس کے پاس تیاریاں ہیں اور کسی کو بھی یہ جنگ میں ہرا سکتا ہے, حماس نے ان کے تمام پولوں کو کھول دیا اور اس کے بعد سے مغربی ممالک کو ایک دھچکا سا بھی لگا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مغربی ممالک اس وقت یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کیا اسرائیل پر بھروسہ کر کے وہ مغربی ایشیا کے ممالک پر کو اپنے قبضے میں لے سکتے یا نہیں. اب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے جواب بہت کئی طریقے سے جواب دیا جا سکتا ہے. اور آپ نے جو سوال کیا ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ امریکہ نے جو دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ میں آخری مرتبہ حماس کی تنظیم کو خبردار کر رہا ہوں کہ وہ اپنے قبضے میں سے تمام زندہ اور مردہ یرغمالیوں کو رہا کر دے اور اس کی قیادت غزہ پٹی سے کوچ کر جائے. امریکی صدر نے غزہ پٹی کی آبادی کو دھمکی دی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے یرغمالیوں کو اپنے پاس رکھا تو موت سے کا سامنا کرنا ہوگا. آپ خود بتائیے کہ اب اس وقت جو حالات ہیں, جس طرح سے پوری دنیا غزہ میں دیکھ رہی ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو اب کس بات کا ڈر ہے؟ ہر گھر جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے, تباہ ہو چکا ہے, ہر گھر میں شہید ہیں. اور یہ جو جنگ بندی بھی ہوئی تھی وہ بھی مجبور ہو کر اسرائیل نے جنگ بندی کو قبول کیا تھا, اور یہ حماس کی شرطوں کو قبول کر کے اس جنگ بندی کو قبول کیا تھا. اگر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ کسی کو اس میں غزہ جنگ میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کا حل نکلے, تو ان کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو یہ دھمکیاں دیں, نہ کہ حماس کو. حماس کی دھمکی, ان کی دھمکی کا حماس پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. اس لیے حماس کے جو مجاہدین ہیں, جو ہم غزہ کے لوگ ہیں, جو فلسطین کے لوگ ہیں, ان کے پاس کھونے کے لیے اب کچھ بچا نہیں ہے. اب جو غزہ کی تعمیر نو کی بات ہو رہی ہے وہ اس بات, جیسے کہ ابھی اسلامی ممالک کی قاہرہ میں جو کانفرنس ہوئی, اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے تیار ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں. یہ تمام جو بیانات ہیں, جو یہ تمام چیزیں ہیں, وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ٹرمپ کو اس بات کا یقین ہوتا جا رہا ہے, اور ٹرمپ کے ساتھ میں جو اس کے جتنے بھی لوگ ہیں, کہ حماس کو جنگ کے ذریعے, حملوں کے ذریعے ڈرایا دھمکایا نہیں جا سکتا, بلکہ میں یہ کہوں کہ فلسطینی قوم کو دھمکیوں سے اور ان کو موت کا ڈر دکھا کر ان کو نہ ڈرایا جا سکتا ہے, نہ ان کو جو ہے وہ مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی زمین, اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جائیں. جو لوگ آج اپنے تباہ شدہ گھروں میں رہ رہے ہیں, یعنی تباہ ہونے کے بعد بھی انہیں گھروں میں ڈٹے ہوئے ہیں, ان کو اب کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے؟ آپ خود بتائیے. یہ جس طرح اب آپ کو میں بتاؤں, جیسے اسرائیل اور امریکہ اور جس طرح سے یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ غزہ کے لوگوں کو دھمکی دے کر, ڈرا کر وہاں کے سے وہ باہر نکال دیں, ان کو کہیں دوسری جہاں جانے مجبور کر دیں, وہ اس بات کو خود بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان دھمکیوں سے فلسطین کے عوام پر یا غزہ کے عوام پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھ لیے کہ جنگ بندی کے بعد جس طرح کے حالات پیدا ہوئے اور جس طرح کی جو تصویریں غزہ سے سامنے آئی ہیں, اس نے لوگوں کو بالکل چونکا دیا کہ آج اتنے حملوں کے بعد بھی آج غزہ میں لوگ پوری طرح اسی بہادری سے ڈٹے ہوئے ہیں, اور کوئی ان کے مطلب ماتھوں پر شکنگ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہاں پر آپ اگر میں بات کروں تو حماس میں اعتماد جو ہے اور زیادہ بڑا ہے, فلسطین کے عوام میں اعتماد اور زیادہ بڑا ہے. اس کے مقابلے میں اگر بات کریں تو امریکہ اور اسرائیل اور اس کے جتنے بھی حمایتی ہیں اسرائیل کے, ان کا اعتماد پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے. ان کا جو ایک حوصلہ تھا, جو اپنے آپ کو سوچ رہے تھے کہ جلدی ختم کر دیں گے اس جنگ کو اور غزہ پہ قبضہ کر لیں گے, وہ پوری طرح سے اس کو کھو چکے ہیں. اب جو مغربی ممالک ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اسرائیل کی جو حمایت کو ختم کریں, اسرائیل کی طرف دیکھنا ختم کریں, وہ یعنی حقیقت کا ساتھ دیں, ظالم کا ساتھ نہ کھڑے ہوں. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں یہ پیغام جائے, امنیت کا پیغام جائے, ان لوگ مظلوموں کا بولیں. جس طرح کہ آپ یہ دیکھیں کہ خود امریکہ کے عوام جو ہے, جو مغربی ممالک کے عوام لگاتار مظاہرے کر رہے ہیں غزہ کے عوام کے حمایت میں, تو آپ یہ دیکھیں عوام بھی وہاں کے جو ہے وہ پوری طرح سے مظلوم لوگ غزہ کے مظلوموں کے ساتھ میں, لیکن حکومت نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مغربی ممالک اس طرح کا کام نہیں کریں گے, کیونکہ مغربی ممالک کے جو اقتصادی جو منفعت ہے اور جو امریکہ کی جو اقتصادی منفعت ہے وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. یہاں پر مسئلہ اقتصادی منفعت کا ہے, یہاں پر مسئلہ انسانی حقوق کا نہیں ہے. ان کو انسانی حقوق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ اس طرح دیکھیں کہ ہندوستان اور پاکستان میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ان کو بھی انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے دھمکیاں دی ہیں. آپ اگر غور کریں تو پاکستان اور جس طرح کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان اور ہندوستان کو بھی امریکہ لگاتار ایک دوسرے کو مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے, اسی طرح بنگلہ دیش اور کو بھی ابھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہاں کے حالات پیدا کیے. ان تمام حالات میں اگر آپ غور کریں گے تو کہیں نہ کہیں امریکہ اور مغربی ممالک کی اقتصادی منفعت جو ہے اس میں شامل ہے, اور جس طرح سے وہ چاہتا ہے کہ اپنی بات کو لوگوں پر تھوپے, اپنے جو حکم ہے لوگوں پر تھوپے. اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ حالات جو ہیں کافی بدل چکے ہیں, اور خود رہبر انقلاب اسلامی نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ کبھی بھی جو ہے مغربی ممالک پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے رہبر انقلاب اسلامی نے کہا ہے کہ اگر آپ دو قدم آگے بڑھیں گے تو وہ 100 قدم آپ کی طرف اور آگے آئیں گے. کس لیے؟ اپنے منفعات کو دیکھتے ہوئے, اپنے اقتصادی منفعات کو دیکھتے ہوئے. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اپنے اقتصادی, اپنے قومی منفعات کی طرف توجہ رکھنا چاہیے. ہمیں ان کے قومی منفعات کی طرف توجہ نہ کر کے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. ہم اپنے عوام کے بارے میں سوچیں. ہمیں ان کی طاقت اور اس سے کا مقابلہ جو ہے بہت ہی سوچ سمجھ کر مقابلہ کرنا چاہیے, اور وہ اپنی جو اقتصادی منفعات ہے اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اور ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ان تمام ممالکوں پر حملے کریں, لوگوں کو ڈرائیں, دھمکائیں, اور اس کے ذریعے وہ اپنے اقتصادی منفعات کو وہ حاصل کر سکیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے احترام نے جو ہے پچھلے اپنے حکومت میں جو ہے دور حکومت میں عرب ممالک پر کتنا دباؤ ڈالا کہ وہ اسرائیل کو جو ہے کسی بھی طرح سے اس کو قبول کریں اور اس کو رسمیت دیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے اپنے اقتصادی منفعات کو اسرائیل کے ذریعے حاصل کر سکیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کاظمی صاحب, محمد احمد کاظمی صاحب, میں سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ دوسری عالمی جنگ میں, پہلی عالمی جنگ میں بڑی طاقتوں نے جب ان علاقوں کو فتح کیا تو دیکھا کہ آپس میں بندر بانٹ تھی, اور ابھی بھی یہ جو 15 مہینے کی جارحیت کی ہے تو اس کے بعد یہ اسی فکر میں پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کی سوچ میں چاہتے ہیں کہ غزہ کی بھی بندر بانٹ کی جائے. کیا موجودہ دور میں ایسی بندر بانٹ ممکن ہے؟
مجھے نہیں لگتا اس وقت, چونکہ حالات بالکل بدل چکے ہیں. جو پتھر پھینکنے والے تھے اب ان کے پاس ہتھیار ہیں, اور ایک لیڈرشپ, ول پاور, وہ سب ہے. اور ایران نے جس طرح سے ریزسٹنس گروپس کو مضبوط کیا ہے وہ باقاعدہ, کم از کم اگر حکومتوں کی طرح سے دیکھیں تو ایران اور یمن کی حکومتیں ان کے ساتھ ہیں. تو یہ کہنا کہ غزہ کو بھی بانٹ لیں گے, غزہ تو تقریباً ایسا ہے جیسے 1 روپے میں سے 10 پیسے بچا ہوا علاقہ ہے. اس کو علاوہ, اس کے علاوہ اور کیا, کتنا لوٹیں گے, کہاں لے کر کے جائیں گے. مجھے نہیں لگتا جس طرح سے اس جنگ کے دوران غزہ کے آس پاس کے مقبوضہ علاقے خالی ہوئے, جس طرح سے لبنان کے نزدیک کے علاقے خالی ہوئے اور فرار ہوئے زائنسٹ یہودی, تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. اگر بالکل کوئی ایٹم بم ہی مار دے تو بات کچھ اور ہوگی, لیکن اس سے کم میں فلسطینی اپنی زمین کو چھوڑ کر کے کہیں چلے جائیں گے, ڈر کر کے چلے جائیں گے, ایسا تو ممکن نہیں نظر آتا. اور امکان اس کے نہیں ہے, یعنی اس 15-16 مہینے کے اندر جس طرح سے خود اسرائیل کمزور ہوا ہے, جس طرح سے ویسٹرن پاورز کمزور ہوئی ہیں, اور اس بیچ میں یورپ کے اور امریکہ کے بیچ میں ٹکراؤ شروع ہو گیا. اب یورپ اور امریکہ ایک پیج پر نہیں ہیں, ان کی خود یورپی ملکوں کی حالت, ان کی اکانومی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ان کو روزمرہ کی ضرورتوں میں پریشانی آ رہی ہے. تو کیا وہ بھی اسرائیل کو مدد کرتے رہیں گے؟ کیا امریکہ جو میک امریکہ فرسٹ اگین, وہ گریٹ اگین, اگر وہ کہہ رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اب ٹرمپ کی لیڈرشپ میں امریکہ یہاں بہت زیادہ کچھ انویسٹ کرے گا, پیسہ لگائے گا, اور جو انقلابی طاقتیں ہیں وہ اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ اس کا بندر باٹ کیا جانا اب ناممکن نظر آ رہا ہے. دیکھیے یقینی طور پر نتن یاہو ایک تو جنگ لمبی کرنا چاہتے ہیں اپنے سیاسی کیریئر کو بچانے کے لیے, اور دوسری بات یہ کہ انہیں جو ہار ملی ہے, جو ناکامی ملی ہے غزہ میں بھی لبنان میں بھی, اس کو کسی طرح سے جیت کسی شکل دکھا کر کے دنیا کو ایک طرح سے اپنی کھوئی ہوئی ساکھ واپس بحال کرنے کی کوشش ہے. تیسرا یہ کہ غزہ میں جو دوسرے مرحلے میں اور تیسرے مرحلے میں جو کچھ ہونا تھا, جس میں تمام اسرائیلی فوجوں کو غزہ سے واپس جانا, فلاڈیلفی کوریڈور بھی وہاں سے بھی واپس جانا, اور پھر اس کے بعد ریکنسٹرکشن کی تیاری کرنا, ریکنسٹرکشن کے لیے بات کرنا, ان مراحل کی طرف وہاں تک وہ پہنچنا نہیں چاہتے. لیکن کیا یہ واقعی ایسا کر پائیں گے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. چونکہ خود اسرائیل کے اندر جو دو دن پہلے ہم نے دیکھا وہاں کی پارلیمنٹ میں, نیسٹ میں, ان افراد کے گھر والے جن کے گھر کے لوگ حماس کی قید میں ہیں, کیپٹیو ہیں, یرغمال بنائے ہوئے ہیں, وہ مسلسل اس بات پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے یہ جنگ بندی آگے بڑھے اور ہمارے قیدی واپس آئیں. اب یہ نتن یاہو کی دھمکی سے یا ٹرمپ کی دھمکی سے حماس ان قیدیوں کو واپس کرنے والا نہیں ہے. واپس پھر ان کے پاس وہی آپشن آئے گا. ابھی دو دن بعد ایسا بتایا جا رہا ہے کہ وٹکوف پھر اس علاقے میں آئیں گے اور پھر شاید یہ جنگ بندی کی بات چیت پھر سے پٹری پر آئے.
بہت بہت شکریہ محمد احمد کاظمی صاحب, آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ڈاکٹر حمید رضا اعتمادی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے. ناصرین, آپ کا شکریہ کہ پروگرام کے آخر تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.